ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام ہماری نگاہ میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع امام خمینی کی زندگی کے نایاب پہلو ہیں، جس پر گفتگو کے لیے ہم نے جناب مرتضیٰ زیدی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ اور صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ اور صاحب، کیونکہ امام خمینی کی شخصیت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پہ بہت بحث ہوتی رہتی ہے، خاص طور پر سیاسی، عرفانی، اس حوالے سے آج ہم ایک مختلف پہلو یعنی ان کی نجی زندگی کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ جس سلسلے میں ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ امام خمینی کی خانوادگی زندگی، عزیز و اقارب، اہل محلہ کے ساتھ میل جول کیسا تھا، کیسا رہن سہن تھا اس حوالے سے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو خدا نے متعال کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے دور میں دنیا میں بھیجا کہ جو اسلام کی عزت، اسلام کی سربلندی کا دور ہے، اور بلا شک و شبہ اس دور کی عظیم الشان شخصیت امام خمینی کی شخصیت ہے، جس نے اسلام کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شاگرد ہونے کے ناطے اس طرح سے روشناس کروایا ہے، اس طرح سے متعارف کروایا دنیا کے سامنے کہ ایک نیا مقام حاصل ہوا ہے، اور دنیا نے ایک اور انداز میں دیکھا جو صدیوں سے وہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی شخصیت بلا شک و شبہ ایک منفرد، بے مثال شخصیت تھی۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑی شخصیت کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کسی ایک پہلو میں اتنا زیادہ جذب ہو جاتے ہیں کہ معمولاً اس کے دوسرے فضائل ہماری آنکھوں سے چھپ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم نہیں سمجھ پاتے کہ شاید جس پہلو کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کی شخصیت کا چھوٹا حصہ ہو، جس کی مثال ہمارے سامنے مولا امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت کے سامنے ہے کہ جب لوگ امیر المومنین کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور ان کی شخصیت میں صرف شمشیر زنی، صرف میدان جنگ کے اندر ان کی مہارت کو بیان کرتے ہیں، تو گویا وہ امیر المومنین کی شخصیت کو اس کی آفاقیت سے نکال کر ایک فریم میں بند کر دیتے ہیں اور بہت محدود شخصیت بنا دیتے ہیں۔ امام خمینی کی شخصیت کے ساتھ یہ ہے کہ جو سیاسی عنصر تھا ان کا وہ بہت بارز تھا، بہت واضح تھا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ اس کے اوپر بہت زیادہ رہی، اور دو باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ایک تو اس بات کو نظر انداز کیا کہ سیاست میں جو انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اس کے پیچھے ان کی اصلی زندگی کون سی تھی جس نے سیاست میں ان کو یہاں تک پہنچایا تھا۔ ہم جانتے ہیں دنیا میں ہزاروں لاکھوں سیاستدان موجود ہیں، اور ان ہزاروں لاکھوں سیاستدانوں کے اندر مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں، عالم بھی ہیں، غیر عالم بھی ہیں، تو کیا وہ خاص بات تھی کہ جو امام خمینی کے اندر تھی اور اس کے ساتھ جب وہ سیاست کے اندر آئے تو انہوں نے اس کام کو انجام دیا؟ یوں لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا پہلو ان کی زندگی کا تھا، ان کے طرز فکر کا تھا، ان کی زندگی کے بنیادی اصولوں کا تھا۔ جیسے کہ آپ نے کہا، وہ بیوی بچوں کے ساتھ جو زندگی گزار رہے تھے وہ ایک خاص قسم کی زندگی تھی جو عیناً اسلام کی تعلیمات کے اندر تھی۔ ہم امام خمینی کی شخصیت کے اس پہلو کو تو دیکھتے ہیں کہ جب وہ امریکہ کے سامنے مقابلہ کرتے تھے، امریکہ کے خلاف تقریریں کرتے تھے، انقلاب کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہی شخصیت جب ایک گھر میں ہوتی ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص کی جو امام خمینی کی طرح امریکہ کے خلاف بیان دے دے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی خمینی کا پیروکار ہے، اور ہم یہ نہیں سوچ پا رہے کہ بھئی یہ جو کمیونسٹ تھے یہ بھی تو امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، ان کو وہ کامیابی کیوں نہیں ملی جو امام خمینی کو ملی؟ یا مثال کے طور پر اور بہت سارے دنیا کے اندر عزم ہیں جو کیپیٹلزم کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان سب کو کامیابی نہیں ملی ہیں۔ اگر امام خمینی کی شخصیت کی اب بات کرتے ہیں تو جو آپ نے سوال پوچھا کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں کیسے تھے، وہ دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، ہمسایوں کے ساتھ کیسے تھے، تو ہم ایک سادہ سا اس میں ایک جواب دے سکتے ہیں، وہ تھا جو اسلام کے اخلاقیات تقاضا کرتے ہیں۔ اسلام کے اخلاقیات کیا تقاضا کرتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ انسان کی زندگی میں؟ ہمارے پاس سینکڑوں روایات موجود ہیں جو یہ بیان کر رہی ہیں کہ ایک عام انسان کو بیوی بچوں کے معاملے میں کیسا ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی ایسا نہ ہو اور وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ خمینی کے راستے پر چل رہا ہے تو یہ انڈر کوسچن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا یہ اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم لوگ کے جو اب امام خمینی کی شخصیت سے 30-35 سال کے فاصلے کے اوپر ہیں، اگر ہم اس بات کو ایکسپلور نہیں کریں گے تو یوں سمجھ دیجئے کہ ایک نسل کا بیچ میں فاصلہ ہو چکا ہے اور دوسری نسل کا فاصلہ ہونے والا ہے. تیسری نسل تک پہنچتے پہنچتے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ خمینی ہیں کون. اور تو آپ کے سوال کے جواب میں خاص کر میں عرض کروں گا, جو اسلامی اخلاقیات تقاضا کرتے ہیں وہ ان کے اندر تھے. اسلام کے اخلاقیات کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں ہمسائے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اسلامی اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے مہربان باپ بنیں. آپ ان کی جو ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بیانات ہمارے پاس موجود ہیں جو ان کی فیملیز نے دیے ہیں, فیملی ممبرز نے دیے ہیں, ان کو دیکھیے. یا مثال کے طور پر جو خاص کر مشکل فیصلوں کے اندر ان کا طرز عمل تھا, مثلا وہ جب تہران کے اس علاقے میں آئے جہاں پر وہ آخری وقت تک تشریف فرما تھے, اور ان کی سیکیورٹی کی خاطر مختلف گلیوں کو بند کیا گیا تاکہ ان کی سیکیورٹی کو پورا کیا جا سکے, تو انہوں نے فردن فردن ہمسائے کے تمام افراد کو بلایا اپنے پاس اور ان سے کہا کہ میرے رہنے کی وجہ سے آپ کو یہ مشکل آنے والی ہے, آپ سب اجازت دیں گے تو میں یہاں پہ رکوں گا, اور اگر آپ سب کی اجازت نہیں ہے تو میں قطعا نہیں رکوں گا, میں کہیں اور چلا جاؤں گا. جب تک انہوں نے تمام ہمسایوں کو ذاتی طور پر بلا کر ان سے اجازت طلب نہیں کر لی, انہوں نے اپنے کام کو انجام نہیں دیا. اسی طریقے سے مثال کے طور پر جو ان کا ذاتی زندگی کے اندر رویہ تھا, یعنی کچھ واقعات موجود ہیں کہ کس طرح سے اپنی ذاتی زندگی میں نماز کو اہمیت دیتے تھے, تو کئی واقعات پر مشتمل ایسا ایک کتابچہ بھی موجود ہے جس میں کم سے کم دو واقعات مجھے یاد آتے ہیں کہ جنگ کی ایک بریفنگ کے دوران جہاں ملک کے سارے بڑے بڑے مقتدر افراد بیٹھے ہوئے تھے اور فوجی افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان سب کے ہوتے ہوئے اچانک ایک موقع کے اوپر جب ایک بہت اہم بریفنگ دی جانے والی تھی ایک حملے کے بارے میں, وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے سب کو تقریباً ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا, تو بریفنگ کیوں چل رہی ہے؟ یا مثال کے طور پر جب پیرس میں تھے اور 1978-79 کے اندر اس وقت لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا ان کی تقریر, اور وہ ان کی پہلی تقریر تھی جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی, اور اس زمانے میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا بہت ریئر ایک ایونٹ ہوا کرتا تھا. اس کے باوجود جیسے ان کی تقریر شروع ہوئی, نماز کا وقت داخل ہوا, انہوں نے کہا نہیں میں ابھی بات نہیں کروں گا, میں پہلے نماز پڑھوں گا. ان کو بتایا گیا کہ آپ کے اس ایک گھنٹے کی کوریج کے لیے کتنے لاکھ ڈالر خرچ کیے گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ نماز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ وہ مشکلات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. بہت سارے لوگ امام خمینی کے چاہنے والے ہیں, ماننے والے ہیں, چاہتے ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں, لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ صرف چند نعرے لگانے سے, ایک پولیٹیکل اوپینین کریٹ کرنے سے ہم خمینی کے راستے میں نہیں چل پائیں گے. جب تک کہ ان کی زندگی کے اس ڈھانچے کو, اور خاص کر ان کا طرز فکر کیا تھا بندگی کے اندر, اللہ کی اطاعت کے اندر, جب تک وہ ہمارے اندر نہیں آئے گا ہم ان کے راستے پہ چلنے میں دشواری احساس کریں گے.
امام خمینی کو اتحاد بین المسلمین کا دائی کہا جاتا ہے, جبکہ بعض لوگ جو شاید امام کے بارے میں تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد کا پہلو تقیے کی بنا پہ تھا, اور اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ہاں, اس میں یہ ہے کہ جب ہم وحدت اسلامی کی بات کرتے ہیں یا اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں تو تین طرح سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ نے کہا کہ بھائی ایک ہماری مجبوری ہے, ایک دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے, اور اس دشمن کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ایک خطرے کے پیش نظر ہم متحد ہو جائیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی جانوروں کے اور جنگل کے جانوروں کے درمیان اتحاد ہو جائے کسی ایک دشمن یا شیر کو دیکھتے ہوئے. تو ایک بنیاد اتحاد بین المسلمین کے لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بنیاد یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم سب کا مشترکہ فائدہ ہے, یعنی دشمن ہو یا دشمن نہ ہو, لاخر فائدے کی چیز ہے, مل جل کر رہیں گے تو ہمیں فائدہ ہی ہوگا, اور اس فائدے کے پیش نظر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے کہ معمولاً اجتماعیات کی تشکیل کے اندر اس بات کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک آدمی اگر زندگی کے تمام کاموں کو انجام دینے کی کوشش کرے گا تو ناممکن ہے, یا وہ کپڑا بن لے گا, یا وہ شکار کر لے گا, یا وہ جوتے ٹانک لے گا, تو وہ کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں, اور یہ ایک اتحاد کے لیے بنیاد بناتے ہیں. اور تیسری بنیاد یہ ہے کہ نہیں, ہم لوگوں کو متحد رہنا ہے اپنے نظریے کی وجہ سے, یعنی نہ کوئی خطرہ ہے جس کو ٹالنے کے لیے ہم متحد ہیں, نہ مفاد پرستی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم متحد ہیں, بلکہ ہمارا نظریہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں متحد ہونا ہے, چاہے مفاد ہوں چاہے مفاد نہ ہو, چاہے خطرہ ہو چاہے خطرہ نہ ہو. اصولی طور پر جو بات امام خمینی کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہ مفاد پرستی کی خاطر یا مثال کے طور پر متوقع خطرے کو اور بڑے دشمن کو ٹالنے کی خاطر اتحاد کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ معتقد تھے اس بات کے اور بار بار اس کو لوگوں کے سامنے لاتے تھے کہ بھائی یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم دوسرے اہل کتاب کو بھی جمع کریں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے لوگوں جمع ہو جاؤ ایک ایسے کلمے کے اوپر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، ان اعبدوا اللہ، کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کریں، اور یہ دین مبین فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تو ان سب بنیادوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی متوقع نقصان یا متوقع فائدے کے حصول کے لیے اتحاد کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ خود ہماری بنیاد ہے، ہمارا دین ہے. البتہ ایک تعارض اور ایک سوال اس طرح سے بنتا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر وہ اتحاد کے اتنے ہی بڑے دائی تھے تو انہوں نے کیوں اپنی کتابوں کے اندر شیعت کے دفاع کے لیے ایسی کتابیں لکھیں جس میں انہوں نے شیعت کا دفاع کیا، اس میں انہوں نے تنقیدات بھی کی ہیں بعض دوسروں کے اوپر، تو انہوں نے یہ کام کیوں انجام دیا؟ تو اس کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اتحاد کے دائی نہیں تھے. ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ اتحاد کا دائی ہونا اور اپنی شناخت کا انکار کرنا، ان دونوں میں بہت فرق ہے. ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خطرے کے پیش نظر متحد ہیں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں مفاد کے تحت متحد ہیں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں نظریہ کہہ رہا ہے کہ متحد ہونا چاہیے. حتیٰ اگر نظریہ کہہ رہا ہے کہ متحد ہونا چاہیے، کہ نظریے نے یہ کہا ہے کہ اپنی شناخت کو مٹا دینا چاہیے؟ نہیں، یہ نہیں کہا ہے. خدا متعالیٰ جب ہم سے کہتا ہے کہ مثلا اہل کتاب سے کہو کہ ہم جمع ہو جائیں ایک کلمے کے اوپر کہ خدا کی بندگی کریں، تو کیا خدا متعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اسلام کی شناخت کو مضمحل کر کے ان کے ساتھ جمع ہو جاؤ؟ نہیں، یہ نہیں کہتا. یہ وحدت ہے. وحدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم گرچہ علیحدہ شناخت رکھتے ہیں، لیکن اپنی تمام تر جداگانہ شناخت کے باوجود ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس کے اندر ہم یہ ہمارا نظریہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے. تو ایک طرف سے معاملہ ہے کہ کیا مثال کے طور پر وحدت کا مطلب یہ کہ اہل تسنن اپنی عبادات کے طریقے کو ختم کر دیں گے، میرے عبادات کے طریقے پہ آئیں گے، یا مثلا اہل تشیع اپنی عزاداری اور اپنی نشانیوں کو ختم کر دیں گے، کسی اور کے طریقے پہ چلیں گے؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے. شناخت اپنی جگہ پہ باقی رہے گی، طرز فکر، طرز زندگی اپنی جگہ پہ باقی رہے گی، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ ہمارا نظریہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. بس نظریے کا وحدت طلب کرنا اس کے برابر نہیں ہے کہ نظریہ شناخت کے ختم ہونے کو بھی طلب کر رہا ہے، کہ پھر ہم امام خمینی پہ اعتراض کریں کہ آپ نے اپنی علیحدہ شناخت کے اوپر مبنی کتابیں کیوں لکھی ہیں. نہیں، علیحدہ شناخت باقی رہے گی، لیکن وحدت ہوگی، اور اس وحدت کی بنیاد نفع و نقصان نہیں ہے، بلکہ اس وحدت کی بنیاد نظریہ ہے.
جیسا انقلاب اسلامی ایران کو برپا ہوئے ہوئے اور اس کی کاوشوں کو جب شروع ہوا تقریباً 40 سال ہونے کو ہیں، اگر آج کے وقت امام خمینی موجود ہوتے تو جو کچھ، جو صورتحال، جو شکل اس وقت جمہوریہ اسلامی کے نظام کی ہے، کیا اس میں کوئی فرق، کوئی تبدیلی ہوتی یا نہیں؟
ہم یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ کوئی بھی شخص امام خمینی کی شخصیت کے 100% برابر ہو کر ان کے کام کو انجام دے رہا ہوگا. ہم یہ شاید نہیں کہہ پائیں گے. ہر شخصیت کے اپنی انفرادیتیں ہوتی ہیں جو اس کی منفرد انداز ہوتے ہیں. یہ صرف ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معصوم ہونے کی پیش نظر کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام ایک سیرت، ایک طرز فکر، ایک زندگی کے حامل تھے، لیکن غیر معصوم کے اندر اس بات کا کوئی امکان ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے عین ہی جو امام خمینی تھے وہی ہوگتا ایران جو آج کا ہے، تو شاید ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے. لیکن ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے عین ہی انہیں خطوط پر ہے جن خطوط پر امام خمینی چاہتے تھے. یعنی اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ انقلاب ایران، اگر امام خمینی 30-35 سال حیات ہوتے، کاش ایسا ہو جاتا، تو کیا بالکل اسی جگہ پہ ہوتا؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ایسا نہ ہوتا، شاید کسی اور جگہ کے اوپر ہوتے. امام خمینی کی اپنی شخصیت تھی، اس کے اپنے اثرات تھے. لیکن اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انقلاب اسلامی اپنے بنیادی خطوط کو تبدیل کر چکا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. رہبر معظم کی عظیم الشان شخصیت نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اتنے بڑے کیریزمیٹک لیڈر کے جانے کے بعد، اس خلا کو پر کر دیا انہوں نے. آپ تصور فرمائیں کہ جب کوئی بہت بڑا لیڈر دنیا سے جاتا ہے تو نئے آنے والے کو اس خلا کو فل کرنا آسان نہیں ہوتا. امام خمینی کی ایک، جیسے میں نے کہا، ایک کیریزمیٹک شخصیت تھی، اس کے اندر ایک کرزما تھا، اس کے اندر ایک مقناطیسیت تھی. ظاہر رہبر معظم جب اس پوسٹ کے اوپر آئے تو امام خمینی کی جیسی شخصیت کی کیریزما ان کے اندر لوگوں کو احساس نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن الحمدللہ رب العالمین رہبر معظم نے انقلاب اسلامی کو بالکل انہی خطوط کے اوپر گامزن کیا جن خطوط کے اوپر امام خمینی چھوڑ کر گئے تھے. تو اور شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام خمینی کو وہ چیلنج نہ اٹھانے پڑتے جو رہبر معظم کو اٹھانے پڑے اس شخصیت کی دانی کی وجہ سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید رہبر معظم نے چیلنج اٹھانے کے اعتبار سے زیادہ بڑے چیلنج اٹھائے جو ان کے سامنے درپیش رہے، لیکن بصیرت کے ساتھ تقویٰ اور پرہیزگاری جو خدا متعال کی عبودیت اور بندگی میں ان کا مقام ہے، اس کے پیش نظر خطوط انقلاب کو انہوں نے اسی جگہ کے اوپر رکھا، گرچہ مشکلات کم نہیں تھیں، مشکلات بے انتہا تھیں.
جیسا پاکستان کے اندر مملکت خدا پاکستان میں کافی تحریکیں تنظیمیں امام خمینی کے خطوط پر چلنے کا دعویٰ کرتی ہیں اور بعض ان خطوط پر چلنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں، امام خمینی کی شخصیت کیا تقاضا کرتی ہے کہ پاکستانی تحریکیں تنظیمیں کن خطوط پر چلیں؟
یوں احساس ہوتا ہے کہ امام خمینی کے نزدیک پاکستان کی عوام، پاکستان کی شخصیت ایک خاص مقام رکھتی تھی. جیسا کہ رہبر معظم کا انداز ہے پاکستان کے بارے میں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم نے متعدد دفعہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے لوگوں کو ہائی لائٹ کیا، اسی طریقے سے ہم امام خمینی کے اندر دیکھتے ہیں. جیسے ہمارے ذہن میں ہے کہ جب شہید علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت ہوئی ہے تو انہوں نے پاکستانی عوام کو براہ راست خطاب کیا اور اس کے اندر شہید کے افکار کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے انہوں نے کچھ ارشادات بیان فرمائے. طبیعتاً امام خمینی پاکستان کے اندر اسلام کی عزت اور اسلام کی سربلندی دیکھنا چاہتے تھے، اور پاکستان اس وقت ایک عجیب منافقانہ دور سے گزر رہا تھا. ہم جانتے ہیں کہ جس زمانے میں امام خمینی تشریف فرما تھے وہ زمانہ تھا جو پاکستان کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا زمانہ قرار پا رہا تھا، اور ضیاء الحق کے زمانے میں ایک خاص منافقت تھی کہ جو پوری حکومتی سطح کے اوپر کی جا رہی تھی، جس کا اب سب اعتراف کرتے ہیں لیکن اس وقت ظاہر کوئی بولنے کو تیار نہیں تھا. امام خمینی پبلک کو، عوام کو بصیرت دینا چاہتے تھے، پاکستانی عوام کو بصیرت دینا چاہتے تھے کہ وہ اپنی بصیرت سے اسلام کے کھوکھلے نعرے اور اسلام کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں. بحمداللہ رب العالمین ان کے افکار کے نتیجے میں، ان کی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اس راستے کے اوپر چلنے کی طرف گئے. لیکن میں ایک بات کہہ سکتا ہوں، وہ یہ کہ یقیناً ہم اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنا ہمیں کامیاب ہو جانا چاہیے تھا. اس طرح سے ہم شاید امام خمینی کی شخصیت کو جذب نہیں کر سکے جس طرح سے ہمیں جذب کر لینا چاہیے تھا. اور مثلاً اگر کوئی مقایسے میں کہے کہ کیوں لبنانی کر سکے اور کیوں ہم نہ کر سکے، تو میں پھر بہت سادہ سا ایک جملہ عرض کروں گا اس کم وقت کو دیکھتے ہوئے، وہ یہ کہ لبنان میں علماء دین کی شکل میں ایک انفراسٹرکچر، ایک ڈھانچہ پہلے سے بنا ہوا تھا، اور ان کا جو حوض علمیہ تھا وہ سینکڑوں سال سے کام کر رہا تھا. اس ڈھانچے نے امام خمینی کی شخصیت کو یوٹیلائز کرنے میں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے لبنان کی تاریخ کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا. بدقسمتی سے پاکستان میں جب انقلاب رونما ہوا تو ہمارے پاس دینی تعلیمات، دین کی تبلیغات اور دین کی اس طرح سے رہبریت کا کوئی ڈھانچہ تشکیل نہیں پایا تھا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصلاً امام خمینی کے آنے کے بعد لوگ دینی طالب علم بننا شروع ہوئے ہیں، ورنہ پہلے رجحان ہی نہیں تھا. تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت ہمارے معاشرے کے لیے ایک ایسی شخصیت تھی جو اپنے وقت سے کافی پہلے آ گئی تھی، اور ہمارا معاشرہ اس کو سہنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن الحمدللہ رب العالمین کافی موومنٹس ہوئی ہیں اور کافی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. جس چیز کی ہمیں بار بار کمی احساس ہوتی ہے وہ یہ کہ شاید ہمارے پاس ادارے نہیں تھے. اگر ہمارے پاس ادارے جات ہوتے کہ جو معاشرے کے مختلف پرابلمز کو، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی طرف جا رہے ہوں، تو وہ شاید امام خمینی کی شخصیت سے زیادہ بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، جن میں سے کچھ اب تشکیل ہونے کی طرف گئے ہیں. کچھ یونیورسٹیز، کچھ ویلفیئر کے ادارجات، کچھ تعلیم کے ادارجات، وہ یوں لگتا ہے کہ اب الحمدللہ رب العالمین ایک ٹرینڈ بننا شروع ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں شاید ہم اگلے چند سالوں کے اندر بہتر مقام کے اوپر ہوں گے انشاءاللہ تعالی.
شاہد صاحب، آج کے پروگرام کے سلسلے میں ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے عالمی مسائل کی طرف خاص توجہ رکھی، جیسے مسئلہ فلسطین ہے، اتحاد بین المسلمین ہے اور دیگر مسائل، جبکہ باقی بزرگ علماء جو امام سے پہلے تھے ان کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اس حد تک عالمی نگاہ بینی نظر نہیں آتی، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس بارے میں تفصیلاً بیان فرمائیے.
یوں احساس ہوتا ہے جیسے امام خمینی کی شخصیت کے اندر ایک جامعیت تھی، اور اس جامعیت کی وجہ سے جو چیزیں دوسرے احساس نہیں کر پاتے تھے وہ امام خمینی سمجھ سکتے تھے. یعنی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس طریقے سے 60 کی دہائی میں امام خمینی نے اسرائیل کے مسئلے کو اٹھایا اور امریکہ کے مسئلے کو اٹھایا خاص کر، وہ دنیا کو، دنیا اسلام کو اور کم از کم عالم اسلام کو 25-30 سال اور لگ گئے اس بات کو سمجھنے میں کہ اس کو اٹھانے کی ضرورت کیا ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ میں 1987 میں پاکستان میں ایک دفعہ ایک بہت مشہور دینی جماعت ہے پاکستان کی، اس کے ایک ممبر سے گفتگو کر رہا تھا اور امریکہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو وہ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ امریکہ کے خلاف کیوں اتنا بولتے ہیں، اور اب وہ جماعت جو ہے وہ امریکہ کے خلاف بولنے والوں میں سر فہرست قرار پا رہی ہے. تو یوں احساس ہوتا ہے کہ ان کے کچھ افکار ایسے تھے کہ جو دنیا دیر سے سمجھ پا رہی تھی، اور وہ ان کی جامعیت کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے اسلام کے ڈھانچے کو سمجھ لیا تھا، انہوں نے انسان کی زندگی کے اندر مختلف جگہوں سے جو واردات ہو رہی تھی اس کو سمجھ لیا تھا، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ جو استکباری نظام چل رہا ہے یہ استکباری نظام کہاں کہاں سے ہم مسلمانوں کے اوپر حملے کر رہا ہے. تو مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح جمال الدین افغانی نے 100 سال پہلے تقریباً، بلکہ اس سے زیادہ، اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ انگریز کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور اس زمانے کے معمولاً علماء اور روشن فکر افراد اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس صدی کے اندر قطعاً امام خمینی کی شخصیت وہ شخصیت تھی جس نے بہت سارے ایسے مسائل کو سمجھا تھا جس کو دوسرے لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے، حتیٰ یہ کہ سیاست کی اہمیت کو سمجھا تھا، ورنہ اکثر لوگ سیاست کو نظر انداز کر رہے تھے. امام خمینی نے سیاست کی اہمیت کو سمجھا، عالمی استکبار کی اصطلاح انہوں نے رائج کی لوگوں کے اندر. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ یونیک آئیڈیاز تھے وہ لوگوں کے درمیان پیش کیے، جس کو اب دنیا کے لیے سمجھنا انتہائی آسان بھی ہو گیا. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک موقع کے اوپر قم میں، آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کا زمانہ تھا، قم میں ایک شخص آیا اور اس نے بہت بڑی ایک خطیر رقم مرجع کی تقلید کے حوالے کی، اور اس نے کہا کہ میں کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہوں دین کی خدمت میں، اور اتنی بڑی خطیر رقم آپ کے پاس میں دے رہا ہوں. یہ تقریباً 60 کی دہائی کے بالکل ابتدا کی باتیں ہیں میرے اپنے خیال، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے. تو ایک کونسل سی بنائی گئی، اس کونسل کے اندر امام خمینی کو بھی رکھا گیا، اور ان لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کیا تجویز کرتے ہیں، اتنی بڑی خطیر رقم سے کیا ہونا چاہیے؟ تو اب تصور فرمائیں کہ سب لوگوں نے کہا کہ بھائی ایک مدرسہ بننا چاہیے، ایسا عالی شان مدرسہ، کسی نے کہا کہ ایک مسجد بننی چاہیے، اور آخر میں ایک مسجد تشکیل پا گئی بہرحال، اور کسی نے کسی اور بلڈنگ کا کہا، کسی اور، انہوں نے ایک عجیب بات کہی. 60 کی دہائی کے آغاز میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا ایک ریڈیو اسٹیشن کھولنا چاہیے. اصل لوگوں کے لیے ناقابل تصور تھا، یعنی علماء نے کہا کہ یہ آلات لہو لعب میں سے ہے، اور آپ قم کے حوضے کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ آلات لہو لعب پر مبنی ایک ریڈیو اسٹیشن کھول لے. تو امام خمینی نے کہا کہ نہیں، یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اور اس سے دین کی جو خدمت ہوگی وہ ہم مسجد اور امام بارگاہ بنا کے نہیں کر سکیں گے. مسجد اور امام بارگاہ کے اندر 1000 لوگ آ جائیں گے، 1200 لوگ آ جائیں گے، 2500 لوگ آ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے ایک ریڈیو اسٹیشن لگا دیا تو آپ کے آڈینس جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں پہنچ جائے گا. لیکن بدقسمتی سے اس وقت کوئی نہیں سمجھ پایا، اور آج تک مثال کے طور پر اگر انقلاب اسلامی نہ آتا تو شاید میرے خیال میں ہم لوگ ٹی وی چینل بھی نہ کھولتے، اور میں اور آپ بیٹھ کے اس طریقے سے ریکارڈنگ بھی نہ کرتے، کیونکہ ہم اسی کنزرویٹو فکر کے اوپر رہتے کہ نہیں، ان سے ہمیں ٹچ نہیں کرنا. تو اس طرح سے بہت ان کی شخصیت کے اندر یونیک چیزیں تھیں جن کو وہ لے کر آئے، اور خوبصورتی اس بات کی تھی کہ وہ اپنی تمام تر انفرادیت کے باوجود جو ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے ان کو برا بھلا نہیں کہتے تھے. یہ بہت بڑی خاص بات تھی، ان کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے کچھ چیزوں کو جلدی سمجھ لیا ہے، دوسروں کو سمجھنے میں وقت لگے گا، وہ ان کو گراؤنڈ دیتے تھے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ معمولاً ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ میں آ جائے، اچھی چیز جو دوسروں کو نہیں سمجھ میں آتی ہو، تو ہم دوسروں کو احمق کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایسے نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ مجھے سمجھ میں آیا، دوسروں کو نہیں سمجھ میں آیا، لیکن گراؤنڈ دینا چاہیے، اور گراؤنڈ ملے گا تو پھر یہ لوگ کبھی نہ کبھی ان باتوں کو سمجھ لیں گے. اور دنیا نے سمجھ لیا، الحمدللہ رب العالمین. آج حوض علم قم کے اندر نہیں معلوم کتنے تحقیقاتی ادارے اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہمیں ذرائع ابلاغ کو کس قسم کا مواد فراہم کرنا چاہیے. تو یہ ان کی شخصیت کا ایک ہنر تھا کہ وہ نئے پہلو نکال کر لاتے تھے انسان کی زندگی کے لیے.
جیسا آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.